की कमी है, जिसमें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं है, जिसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, और तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहते हैं तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उनको इनके लिए बहुत सारा फॉर्डर मिलता रहता है और वो उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसमें रिक्रूटमेंट भी करते हैं और कार्रवाइयाँ भी करते हैं और लोगों को के जज्बात से वो खेलते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं कि भाई देखें ये आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये एक जो बुनियादी वजह है। और अभी जो निकी वजीर दिफा का जो दौरा है एश कार्टर का, वो बड़ा अहम है क्योंकि सदर ओबामा सऊदी अरब जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो खलीजी ममालिक से और सारे जो कोलिशन के पार्टनर्स हैं, ये एक अहम दौरा होगा। और उस हवाले से इन्होंने जो बयान दिया है वहाँ पे ये एयर बेसिस भी यूज की जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक मुसलसल कोशिश का यानी कि करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक मरबूत अंदाज में अभी जो गुज़श्ता हफ्ते जो पीस टॉक्स जो हो रही हैं शाम का मसला जो हल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जो सिविल वार वहाँ चल रही है, तो उसको भी करना होगा साथ साथ, ताकि लोगों को एक उम्मीद दी जाए। और इतना बड़ा जो रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो गया इसकी वजह से, और तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको निमटना पड़ेगा। जी,
मेरे ख्याल रेफ्यूजी क्राइसिस इतना अलार्मिंग है और उसका बड़ा एक बुनियादी वजह शाम के अंदर क्राइसिस बन रहा है, आधी से ज्यादा आबादी के बारे में इतलात है कि वो तरके वतन कर चुकी है और दुनिया के ममालिक पे बैन अल-अक़वामी इदारों पे काफी दबाव है। चौधरी नुमान जफर साहब, आपका एनालिसिस, सवाल मैं आपसे भी यही करना चाहूंगा कि खासतौर पर जो खलीजी ममालिक हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वॉर अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट?
देखिए जी, खलीजी ममालिक जो हैं, अगर ये हम कहें कि वो डायरेक्टली इफेक्टेड हैं इस फिनोमिना की वजह से, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए मेरे ख्याल में इनको सबसे ज्यादा आपस में कोऑपरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि ये अब जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि कोई एक छोटा सा फिनोमिना नहीं रहा, ये बहुत फैल चुका है और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर अब ये असरअंदाज होता है। और इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये सारे ममालिक की जो इकोनॉमीज हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कुछ इस तरह की कोई फिनोमिना इनकी बाउंड्रीज के अंदर आके काम करे, क्योंकि जितने भी ये ममालिक हैं ये इनकी इकोनॉमीज ऑयल एंड गैस के ऊपर बेस करती हैं, और ऑयल एंड गैस आपको पता है ये बहुत बड़ी इंस्टॉलेशंस होती हैं, उनको कोई भी इस तरह का दहशतगर्द हिट अगर करेगा तो वो पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना ब्लॉक कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है और इनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और ये मिलके काम कर भी रहे हैं। यूएई, अब आपने देखा जब यमन की जो एंटरप्राइज की थी इन्होंने मिलके, तो उसमें सारे ममालिक ने मिलके जो है ना उसके ऊपर अटैक किया और वो और अभी तक उसके साथ लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये जो मिस्टर कार्टर का जो दौरा है, इन्होंने जो आना था, ये तो बहुत अहमियत का हामिल है। ग्राउंड प्रिपरेशन भी हो रही है, प्रेजेंट ने आना है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा कि लास्ट मई में जो कैंप डेविड में यूएस और जीसीसी की जो इनकी समिट हुई थी और इसमें कुछ कमिटमेंट्स हुई थी रीजनल डिफेंस इनिशिएटिव्स के बारे में, उसके बारे में भी कुछ डिस्कशंस यहाँ पे हुई भी है, मतवक्के भी हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर प्रेजिडेंट जब आएंगे तो कुछ नई चीजें हमें सामने आएंगी, क्योंकि रशियन इंटरवेंशन के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जब यहाँ पे वो आएंगे तो हमें कुछ काफी चीजें देखने को मिल रही है।
यहाँ पे नुमान, मैं जो मुख्तलिफ अमरीका के दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक से वाबस्ता लोग हैं, उनकी तरफ से गाए गए सजेशंस उनके ज़ाती पेजेस पे भी आती है और ऑफिशियली जो वो अपने थिंक टैंक्स को सबमिट करते हैं तो वो भी गुजरती रहती हैं। एक बात बहरहाल जिस पे सबसे ज़्यादा दो पॉइंट अगर मैं हाईलाइट करूँ, एक तो वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम दुनिया है वहाँ के जो अकाबरीन हैं, सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स गालवन इशारा इमाम काबा की तरफ हो सकता है, और एक तो उनकी तरफ से फतवे आएँ, दूसरा ये है कि जो मदारिस के लिए फंडिंग हो रही है सऊदी अरब से या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनको बंद किया जाए, ये दो बड़े टूल हो सकते हैं दाइश को रोकने के।
دیکھیں جی وہ اس میں تھوڑی بہت تو چلے ہمیں اسے سپورٹ مل سکتی ہے کہ وہ فتاوی آئیں اور ان کو مطلب روکا جائے کہ ان کو بتایا جائے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آئی ایس ایل جیسے جو گروپس ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر اس کو اگر ہم بیسک اس کے طور پہ یوز کریں گے تو اور زیادہ بائیفرکیشن پیدا ہو جائے گی ہماری جو مسلم دنیا جس کو کہتے ہیں, جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی ایک اینٹیٹی کا نام نہیں ہے, یہ ڈیوائڈیڈ ہیں. ہم نے دیکھا یہ او آر سی کی جو ابھی ریسنٹلی جو کانفرنس ہو رہی تھی استنبول میں, اس میں آپ دیکھیں ایک طرف ہمیں پوری دوسری عرب دنیا اور دوسرے لگ رہے تھے اور ایران بالکل الگ ہو کے جو ہے نا وہ اپنا سوچ رہا تھا, ناراض بھی ہمیں لگا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس جو یہ بات کرتے ہیں کہ مدارس کو جو یہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے انلیگل فنڈنگ ہوتی ہے, تو سعودی عربیہ کا اور قطر کا یو اے ای کا سٹانس بہت کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی فنڈنگ کرتے ہیں وہ پراپر چینلز ہوتی ہے, مطلب یہاں تک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو گورنمنٹس ہیں جو ایمبیسیز ہیں ان کے تھرو کرتے ہیں. اب اس میں کتنی سچائی ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ لیکیج بھی ہو اور دوسرے معاملات بھی ہوں, لیکن یہاں پہ اس چیز کو بہت کلیئرلی کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے ایمبیسیز کے تھرو کرتے ہیں اور رجسٹرڈ آرگنائزیشن رجسٹرڈ جو آپ کے مدرساز ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں اس میں اتنی سچائی اس لیے بھی نہیں ہے کہ مدارس میں پاکستان جو ہے یا افغانستان ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ سپورٹ بالکل دیکھی جاتی ہے, اگر پراپر چینل آ رہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اور کہیں ہمیں جو آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں داعش وغیرہ کے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویسٹرن دنیا سے ہو کے آ رہے ہیں, وہاں پہ اگر ہم کہیں کہ جی سعودی عرب کا پیسہ جا رہا ہے
ان کے لیے بھی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے میک شیور کریں کہ ان کے پاس ون وے ٹکٹ ہو وہ واپس آ سکے.
لیکن یہ ایک بہت بڑا کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو روک لیتے ہیں تو وہ یہ داعش جیسے معاملات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے اور بہت سارے فیکٹر ہیں وہ میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں جس کے اوپر ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں مطلب شام کے اندر جو مطلب جو پولیٹیکل گروپ بیٹھا ہوا ہے جو گورنمنٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, ان کا ایک وہاں پہ وزن ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے. عراق کا مسئلہ ہے, وہاں پہ پہلے گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے ٹاپل کر دیا, اس کو ختم کر دیا, ایک نیو آ گئی ہے وہ بھی ابھی تک پورے طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکی ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے. پھر داعش جو ہے اس کو کہاں سے اسلحہ آتا ہے, کہاں سے لوجسٹکس آتی ہیں, ان کو ہم نے وہ جو چینلز ہیں ان کو ہم نے بند کرنا ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس کو خالی آپ یہ اگر کہہ دیں گے کہ جی فتوے آ جائیں یا مدارس کی جو فنڈنگ ہے وہ بند کرنا, تو یہ میرا خیال ڈائیورٹ کرنے کی ایک وہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اصل جو ٹارگیٹ کرنے والی چیز نہیں ہو سکتی.
جی علی عمران, آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ فتوے سے کم از کم جس بیانیے کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف آنا چاہیے, وہ اس کا ایک کمپوننٹ ہو سکتا ہے, ایک ٹول ہو سکتا ہے کہ بڑے مذہبی قداور شخصیات کی جانب سے اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو یقیناً جو فیول مل رہا ہے داعش جیسے گروپوں کو اس میں کمی, اس کی سپلائی میں کمی آ سکتی ہے. آپ کا انالیسس اس بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا فنڈنگ, اگر فنڈنگ روک لی جائے تو یہ بھی ایک فرق تو پڑتا ہے, خاص طور پہ جہاں پہ اگر ایک انتہا پسندی کی آبیاری ہو رہی ہے بعض جگہوں پہ, میں تمام مدارس کا ذکر نہیں کر رہا, تو اس کی حوصلہ شکنی بھی تو ہوتی ہے اس سے.
جی یقیناً اس میں دو میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اگر ہم خطے کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران دونوں کی جو ایک قسم کا جو کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے, جو ایک پولیٹیکل یا اسٹریٹجک جو ان کی ایک بیٹل چلتی آ رہی ہے ڈومیننس کی, پولیٹیکل ڈومیننس کی, تو وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ دونوں ممالک یہ جو ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آرگنائزیشنس کو کرتے ہیں, چاہے وہ آگے سے وہ ملیٹنٹ بن جائیں مدرسے ہیں, تو ان کو ایک بہت زیادہ ٹائٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرف جو گورننس کے خاص طور پہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں سعودی عرب کا بھی بھلا ہے اور ایران کا بھی اور پورے مشرق وسطی کا تو ہو گئی, کیونکہ اب دیکھیں اب ایران کو ایک نیوکلیئر ڈیل مل چکی ہے جبکہ سعودی عرب کو بھی خطرات لاحق ہیں خاص طور پہ داعش کی ایمرجنس کے بعد اور اس کے پھیلاؤ کے بعد. تو ان دونوں ممالک کے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. اور سیکٹیرین ہارمنی جو ہے یہ مختلف ممالک میں جو خاص طور پہ یہ عرب ممالک میں اس کا بھی ایک اہم عنصر شامل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل جو خاص طور پہ یہ مشرق وسطی کے ممالک انہیں مل جل کے کام کرنا ہوگا تاکہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کے لیے جن کو کہ صرف ایک قسم کا وہ کئی قسم کے فادر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کئی قسم کی وجوہات ہیں, وائڈ رینجنگ جو ان کی امپلیکیشنز بھی وائڈ رینجنگ ہیں اور ان کے ریزنز جو ہیں وہ ایکسپلوئٹ جو کرتے ہیں, جیسا کہ کانفلکٹس چل رہے ہیں, جیسا کہ محرومیاں ہیں لوگوں کو, ان کو شکایات ہیں اس کو بھی وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں اور پھر وہ ان کو اس طرف करते हैं और फिर वो उनको मजबूर करते हैं कि वो जाके उनके लिए मिलिटेंट जो अटैक्स हैं वो करें और दहशतगर्दी की तरफ आएं, और खास तौर पे एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि आइडियोलॉजी ऑफ होप और पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं मिलजुल के रहना, इसको इसके ऊपर बड़ा जोर देना पड़ेगा। और अगर किसी मदरसे की कोई फंडिंग करता है इन दोनों ममालिक का और खास तौर पे और बाकी खत्ते के तमाम ममालिक पे ये अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जाके देखें कि उनका सिलेबस क्या है और वहाँ क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, वहाँ कोई नफरत अंगेज मवाद तो नहीं पढ़ाया जाता और वहाँ पे उनको रोका जाए और उनको एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की जाए, इकोनॉमिक होप दी जाए उनको ताकि लोग इस तरफ मायल हों। ये सारा जिसे हम अगर इसे मैं एक टर्म में इस्लाम में बताऊं तो ये एक काउंटर नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव भी तभी आती है कि आपने नैरेटिव आपने मिलिटेंट जो नैरेटिव है उसको काउंटर करना है। उसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होगी क्योंकि नैरेटिव बजाते खुद तो एक वर्ड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना। अब आपको कुछ ना कुछ लोगों को शो करना होगा, कुछ ना कुछ लोगों को उम्मीद दिलानी होगी, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उनको पॉलिटिकल एक होप देनी होगी ताकि वो आपको ज्वाइन करें, आपकी बात सुनें और फिर इसको आप काउंटर जब करेंगे तो ये सारे फाइनेंशियल जो है खासतौर पर इनको बहुत रोकना होगा। 9/11 के बाद तो ये बात अब खुल के यानी कि अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जब तक आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी फाइनेंशियल जो फाइनेंसिस हैं उनको स्टॉप नहीं करेंगे तो आप इनके फ्लाव को रोकना बड़ा मुश्किल है।
जी अली इमरान साहब हमारे साथ ही गए चौधरी नवान जफर, आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। चंद सेकंड की हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वैसे नुमान आप हमें अगले सेगमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा ये जो इमिग्रेंट से मुतालिक है जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है, फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे एक और एनालिस्ट खालिद हमीद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें यूरोप से अपडेट करेंगे तारकीन के सूरत हाल पर। एक ब्रेक के बाद
ग्लोबल इशूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस
कि रेमिटेंस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग्राम जारंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पनाह गुजीनों के बहरान पे। अकवा मुतहदा के सरबराह बान की मून ये कह रहे हैं कि अब ये बहरान जो है वो तक काबू से बाहर हो चुका है मुकम्मल तौर पे। तकरीबन दुनिया भर में 7 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो बावजूद यानी अपने अपने मुल्कों में सियासी समाजी हालात की और ख़ास तौर पर शोरशों के सबब जंगों के सबब खाना जंगी के सबब वो अपने मुल्कों को छोड़ के दूसरे मुल्कों और वो भी यूरोप का रुख करते हुए नज़र आते हैं। तो 7 करोड़ है तकरीबन कुल आबादी जो इस वक्त पनाह गुजीनों की है दुनिया भर में और एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए बहाव है वो यूरोप की जानिब है। पिछले कई महीनों से ये मामला खबरों की जीनत बना रहा है, शायद सुर्खियों में आता रहा है और यूरोपीय ममालिक ने भी इस बारे में सख्त कवानीन तारकिन वतन से मुतालिक वो नाफिज की हैं जिसके बाद कई एक इंसानी अलमियों की कहानियां वो भी हमें रिपोर्ट होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी जानब जो ममालिक जिनकी जानब तारकिन वतन का रुख है उनके भी अपने समाजी मुआशी वो प्रेशर्स हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है उनके सबब। एनालिसिस हम लेंगे इस इशू पे, हमारे साथ हैं खालिद हमीद फारूकी साहब सीनियर साफ़ी हैं, तजयकार हैं ब्रसल से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अली इमरान साहब हमारे साथ हैं वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और अपना ऑनलाइन मैगज़ीन व्यूज़ ऑन न्यूज़ اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ. خالد امیر صاحب آپ یہ بتائیے گا اس وقت کیا دباؤ ہیں خاص طور پہ یورپی ملکوں پہ اور یورپی یونین پہ امیگرینٹس کے ریفرنس میں, اور یہ جو اطلاعات ہیں کہ دن بدن مختلف ممالک اپنے قوانین سخت کر رہے ہیں, تو اس سے امیگرینٹس کے لیے کیا پریشانیاں جنم لے رہی ہیں؟
ڈیفینیٹلی یہاں پر آنے والے مہاجرین کے لیے حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے, لیکن سرکاری سطح پر جس قسم کی مخالفت کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پر مشرقی یورپ کی حکومتیں انتہائی ہاسٹائل رویہ ان کا ہے مہاجرین کی طرف, اور خود یورپی یونین میں اس مسئلے پر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں, اور یورپی یونین ایک طرح سے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. اس کو سمیٹنے کے لیے یورپین یونین نے ترکی سے معاہدہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے جو سیلاب ہے مہاجرین کا وزیرۂ ترکی, مشرق وسطی وزیرۂ ترکی, اس کو روکا جائے, اور اس سلسلے میں ترکی کو جو ہے وہ $6 بلین کی انہوں نے امداد دینے کا اعلان کیا ہے. اسی کے ساتھ ترکی کے لیے ریجیم, ویزا ریجیم جو ہے وہ نئی لگائی ہے اور اطلاق اس کا کیا ہے, جس کے تحت جو ہے وہ شہری ترکی کے بغیر ویزا کے یورپ میں آ سکیں گے انٹری ویزا کے اوپر. تو بہت زیادہ مشکلات ہیں یورپی یونین کو, اور یورپین کا اجلاس جب بھی ہوتا ہے اس میں ڈومیننٹ جو ایجنڈا ہے وہ مہاجرین کا ہے, اس کو کسی طرح حل کرنا چاہتے ہیں, اور بہت زیادہ مہاجرین کو مزاحمت کا یہاں سامنا ہے. ویجیلنٹی گروپس کو استعمال کیا جا رہا ہے مشرقی یورپ میں مہاجرین کے خلاف, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, پولیس تشدد کرتی ہے, کھانا روکا جاتا ہے ان کو رہنے کے لیے, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, کھلے آسمانوں کے نیچے کھیتوں میں کھلیانوں میں بارڈرز کے بہت ہی رف ایریاز میں وہ پڑے ہوئے ہیں.
کہیں سے
کوئی بارڈر بند کر دیا جاتا ہے.
خالد صاحب, جب ان حالات میں اقوام متحدہ جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں چیزیں, تو مینج کیسے ہوں گی آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, مینج کرنے کی ظاہر ہے کہ یورپ کوشش کر رہا ہے. 500,000 کے قریب جو ہے وہ رجسٹریشن ہوئی ہے گزشتہ سال صرف جرمنی میں, اور 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین یورپ میں آئے ہیں, اور یہاں خود ایک معاشی بحران بھی چل رہا ہے, دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے, اور پاپولزم کی پالیٹکس بھی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں یورپی یونین متواتر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ممبران کو وہ ایک پیج پر لا سکے اور ان میں کوئی اتفاق رائے پیدا کر سکے, لیکن مشرقی یورپ کے ممالک تو بہت ہی زیادہ مہاجرین کے یہاں آنے پر اس کے مخالف ہیں. پہلے یورپی یونین نے ایک کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, جس کے تحت جو ہے وہ مختلف جو ممالک ہیں, بڑے ممالک کو زیادہ ریفیوجیز کو لینا تھا اور چھوٹے ممالک کو کم ریفیوجیز کو لینا تھا, تاکہ گریس پر جو اس وقت تقریباً 50,000 مہاجرین گریس میں موجود ہیں اس کے بوجھ کو کم کیا جا سکے, اٹلی کے ساحلوں پر جو دباؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے, اور اسی طرح جو ہے وہ مشرقی یورپ کے چھوٹے ملکوں پر دباؤ, اس سے جو ایک طرح سے رائٹ ونگ کی پالیٹکس کو تقویت مل رہی ہے اور یورپی یونین کی جو اتحاد ہے اس پر جو ضرب پڑی, اس کو بچانے کے لیے بھی اور مطمئن کرنے کے لیے اپنے مختلف یورپین یونین کے ممالک کو بہت زیادہ ایفرٹ کی جا رہی ہے, لیکن مینج نہیں ہو پا رہا ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہیں اس کو مینج کرنے.
جی علی عمران صاحب, آپ کا انالیسز کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 21ویں صدی کا غالباً اس وقت کا سب سے بڑا بحران ہے جس کا سامنا ہے پوری دنیا کو, اور یورپی ممالک پہ تنقید بھی ہے لیکن ان کے فیور میں بولنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی معیشتوں پہ اتنا دباؤ ہے تو وہ یہ کیسے سارا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اب بظاہر حل یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی حل نکالنے ہوں گے ان تمام ممالک میں جہاں سے خاص طور پہ بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر رہے ہیں.
دوسری عالمی جنگ کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی انسانی المیہ اتنی بڑی اسکیل پہ نظر نہیں آتا کہ اب دیکھیں صرف مشرق وسطی سے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اب دیکھیے جی, یہاں پہ اس کا آپ نے سولوشنز کی بات کی ہے, اس کے تو 2 سولوشن ہو سکتے ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم اور امیڈیٹ جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے ممالک, خاص طور پہ وہ ممالک جو امیر ہیں, انڈسٹریلائزڈ نیشنز ہیں اور ورلڈ پاورز ہیں, ان کو مل کے اس کے لیے ایک ایسا مختص کرنا چاہیے اماؤنٹ تاکہ جو مہاجرین ہیں ان کو ان کی بحالی کی جا سکے. خاص طور پہ اگر وہ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو حکومتیں کچھ مغربی یورپ کے جو ممالک ہیں وہ تو ایک پرسپرس نیشنز ہیں, وہ تو شاید ان کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں جیسے جرمنی ہے, لیکن جو ایسٹ میں وہاں پہ بڑے ایک قسم کا ریئیکشن ہو رہا ہے اس کے خلاف, اور وہاں پہ پالیٹکس آف پاپولزم جو چل رہی ہے اور خاص طور پہ رائٹ کا جو ایمرجنس ہو رہا ہے وہ بھی ایک اچھا نہیں ہے. اور دوسرا لانگ ٹرم میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ابھی حالیہ دنوں میں یہاں پہ کیونکہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اینول میٹنگ چل رہی ہیں اسپرنگ کی, تو یہاں رپورٹس ایشو ہوئی ہیں. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کے انٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ممالک جہاں پہ کانفلکٹس ہوتے ہیں, جہاں سے مہاجرین کو اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے, تو وہاں پہ اکنامک اپرچونیٹی لائی جائے. اب دوسری ایک میں بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کرسٹین لاگارڈ, انہوں نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ جو مہاجرین جو یورپ میں گئے ہیں ان کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے, اس کا ایک اکنامک اینگل بھی ہے, اور جہاں پہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے کیونکہ وہ بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں اور ان کے اپنے پوٹینشیل کے مطابق وہ وہاں 1.5% کی گروتھ چل رہی ہے, اور مہاجرین کے جانے کی وجہ سے 0.2% جو ہے اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے.
اس کے لیے کچھ ویسے فائنانشیل انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے ورلڈ بینک نے, تو یہ بھی کہا کہ وہ آرگنائزیشن جو پناہ گزینوں کو جابز دیں گی ان کو بالکل انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں تاکہ وہ اسٹیبلش کر سکیں, تو اس طرح کے کچھ انسینٹیوز بھی ہیں.
جی بالکل بالکل بجا کہہ رہے ہیں, اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا یہ تو, اور دوسری طرف میں ایک اور بھی یہاں چاہوں گا کہ یہ کیونکہ امریکہ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور جیسے امریکہ کا تو ہم کہتے ہیں نیشن آف امیگرینٹس ہیں, اور یہاں پہ کیونکہ ایک الیکشن کا سیزن بھی چل رہا ہے, اور صدر اوباما نے بھی کہا ہے کہ ہم جو خاص طور سے شام سے جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کو لینا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو مخالفت کا بھی سامنا ہے. تو یہاں پہ امریکہ اور یورپین جو امیر ممالک ہیں اور خاص طور پہ اور خلیج کے جو ممالک ہیں ان کو بھی ایک اہم ایک فائنینشیل جو ان کو کرنا پڑے گا تاکہ ان کا ٹیک کیئر کیا جا سکے, کہیں بھی ہوں وہ, چاہے وہ ترکی میں ہوں, جارڈن میں ہوں, یورپ میں ہوں, ان کے لیے ایک ایسا ایک انسینٹیو دیا جائے تاکہ ان ممالک کو بھی ہیلپ کی جائے اور مہاجرین کی بھی ہیلپ کی جا سکے کہ وہ اتنے بڑے انسانی المیہ سے نکلیں, کیونکہ جب وہ کوئی اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بہت ساری فورسز جو ہوتی ہیں ان کے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور وہ اور دوسری طرف یہ کہ ابھی ہم نے یورپ میں دیکھا کہ اس میں پولیٹیکل اینگل بھی ہے, اکنامک اینگل بھی ہے, اور اس میں سوشیولوجیکل اور سوسائٹی کے لیول پہ بھی بہت سارے جو امپلیکیشن ہوتی ہیں ان سب کی. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی موومنٹ کی ضرورت ہے یونائٹیڈ نیشنز کے لیول پہ تاکہ تمام ممالک کو اس میں شرکت کیا کہ ان کا وہ اسٹیک ہولڈر ہوں اور وہ تمام اس میں شرکت کریں اور کنٹریبیوٹ کریں کہ ان کے مہاجرین کی تکلیف کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے.
جی اب آتے ہیں جو ہمارا اسی سے جڑا ہوا دوسرا سیگمنٹ تھا, افغان پناہ گزین خاص طور پہ وہ بھی جو سر یونان کے اندر پھنسے ہیں ان کو افغانستان کی حکومت واپس لانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ اور بعض یورپی ممالک کے ساتھ ایک معاہدے کے قریب ہے اطلاعات کے مطابق, اور اس میں وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ تھوڑی بہت ان کو فائنانشیل اسسٹنس بھی ساتھ ساتھ دی جائے ان پناہ گزینوں کو واپس لانے کے لیے. پریزیڈنٹ اشرف غنی ان کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس میں کچھ نالام بھی تھے ایسے پناہ گزینوں کی مشکلات کے بارے میں, جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مہمیں کچھ زیادہ خوشی نہیں ہے ان لوگوں کے جان کے جو اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان حالات کے اندر. اینی وے ان کو واپس لانا اس وقت بہرحال حکومت کے سامنے ایک ایجنڈا ہے اور اس کے لیے وہ انگیج کر رہی ہے مختلف یورپی ملکوں کے ساتھ, یورپی کمیونٹیز کے ساتھ. جاننا چاہوں گا میں خالد امید فاروقی صاحب سے, خالد صاحب جیسے افغانستان ہو یا شام ہو خاص طور پہ جو شورش زدہ ملکوں سے لوگ گئے ہیں, مسلمان ممالک بھی ہیں, ایکسٹریمزم کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی جڑا ہوا ہے دونوں ملکوں کے ساتھ, تو ان کی ٹریٹمنٹ خاص طور پہ ان ملکوں سے جانے والوں کے لیے ٹریٹمنٹ کس نوعیت کی دیکھنے کی ملتی ہے وہاں پہ, اور جو کس نوعیت کا معاہدہ افغانستان کی حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو واپس لانے میں کس نوعیت کی ان کو مدد یا معاونت فراہم کی جائے تاکہ ان کی واپسی آسان ہو؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ 32 سال سے جو فلو ہے افغان مہاجرین کا یورپ کی طرف, یورپ نے اس پر خاصا کام آلریڈی کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ریپیٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس سلسلے میں وہ ایران سے بھی مدد حاصل کر رہے ہیں. وزیر داخلہ ایران کا یہاں برسلز آئندہ ہفتے آنے کا پروگرام ہے, اور انہوں نے یورپی یونین سے کل یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان افغان مہاجرین کو یہ جو ایران میں موجود ہیں ان کے جانے کا بھی بندوبست کریں. تو تو ایک کمپریہنسو قسم کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے افغان حکومت، ایران، پاکستان اور یونائٹڈ نیشن، جس میں یورپی یونین بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے تو اس میں جو دہشت گردی کا عنصر بہت کم ہے، وہ لوگ دہشت گردی میں نہ تو یہاں ملوث رہے ہیں بلکہ وہ خالصتاً اپنی معاشی صورتحال اور معاشی دباؤ کی وجہ سے افغانستان چھوڑ کر ایک نئی معاشی خوشحال زندگی کی تلاش میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یورپ پہنچتے ہیں. لیکن جس طرح کی اب سختیاں کی گئی ہیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں یونان میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسرے یورپ کے ممالک میں موجود ہیں. لیکن یہاں جو ہاسٹیلٹی ہے وہ پبلک لیول پہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. نہ صرف وہ افغان جو کہ ابھی آ رہے ہیں یا جو ہے جن کی ابھی تک اسٹیٹس کا تعین نہیں کیا ہے یونائٹڈ نیشن نے یا ان ملکوں میں جہاں وہ موجود ہیں کہ ان کا جو اسائلم اسٹیٹس ہے اسے مہاجر کے طور پہ تسلیم نہیں بھی کیا گیا ہے، وہ تو ایک طرف ہیں. لیکن ان لوگوں کی میں بات کروں گا جو افغان بہت بڑی تعداد میں مشرقی یورپ میں خاصے عرصے سے موجود ہیں، 10 سالوں سے 8 سالوں سے موجود ہیں اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو تجارتی مراکز قائم کیے، ان تجارتی مراکز پر حملے ہو رہے ہیں. رات میں کھلی ہوئی دکانیں ہنگری میں اور چیک ریپبلک میں، یہاں ان پر وجیلنٹیز حملے کرتے ہیں، ان کی زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے. تو افغانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک خاصی نفرت پائی جاتی ہے اور اس کا ادراک ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کو ہے اور اسی لیے انہوں نے ان سے جب بھی سوال ہوا تو انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے خاصی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں
مجھے ان سے ہمدردی نہیں ہے زیادہ.
جی
علی عمران صاحب، گرچہ بڑا کہنا چاہیے کہ آپ نے حالات کے پس منظر میں ہی بیان دیا گیا ہوگا، لیکن اگر اس کو سماجی سطح پہ دیکھا جائے تو ایک اینگر بھی اس کے اگینسٹ ہو سکتی ہے کہ حالات جس ملک میں نہیں ہوتے وہیں سے موسٹلی لوگ ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا بہرحال ریاست کی ہر صورت میں ذمہ داری ہوتی ہے، خواہ جتنا بھی بڑا کوئی ایکشن ان کی طرف سے لیا گیا ہو. تو اس بیان پہ ایک اینگر بھی ہے. آپ
جی دیکھیں جی، جو قومی متحدہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ اپنی زندگی یا پراپرٹی کو وہ فیل کرتا ہے کہ اس کو تھریٹ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں بھی اسائلم سیک کر سکتا ہے، اور جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ قومی متحدہ کا ایک کلیئر کٹ رول ہے. تو اب جہاں تک افغانستان کی مخصوص صورتحال ہے، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہسٹری چلتی آ رہی ہے وہاں پہ، اور یہ تو ایک جائز فیلنگ ہو سکتی ہے کہ بھئی افغانز جو کہ اس قابل ہیں کہ جو افغانستان جو ملک ہے اس کی ترقی، سماجی اور اقتصادی جو ترقی ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آ کے ان کو کرنا چاہیے. میں یہ بات تو سمجھ سکتا ہوں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کے لیے آج کل یہ کوئی حالات اتنے سازگار بھی نہیں ہیں، وہاں پہ حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو افغانی جو تارکین وطن ہیں ان کو واپس بلایا جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ وہ آ کے وہاں پہ ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں. تو ابھی تک وہ بھی ایک کانفلکٹ کی سچویشن تو وہاں چل رہی ہے، انسرجنسی بھی چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو صرف ایک نیرو اینگل سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، ایک پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے اس کو.
بہت شکریہ علی عمران صاحب، واشنگٹن میں جرنلسٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور خالد حمید فاروقی صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے برسل سے یورپ سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پنجاب میں ملٹری آپریشن، ملٹری دو فرنٹس پہ انگیج ہے، ایک تو انتہا پسندی کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا خاص طور پہ لاہور حملے کے بعد اس میں، اور دوسرا کرمنلز کے خلاف بھی فوج جو ہے وہ پولیس کی معاونت کر رہی ہے، چھوٹو گینگ کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن کی تیاریاں ہیں اور آپریشن جاری ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد اسد. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب میں جاری آپریشن کی. دو جیتے ہیں دو سمتے ہیں, ایک تو یہ کہ انتہا پسندی کے خلاف مجموعی طور پہ جو آپریشن شروع کیا پاکستان کی فوج نے, اس پہ ہم انالیسز لیں گے, لیکن دوسرا ساتھ ساتھ کچے کے علاقے میں خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اس علاقے میں جو کرمنل گینگز یا جس کو چھوٹو گینگ کے نام سے جانا جاتا ہے آج کل خبروں میں شہ سرخیوں میں ہے, یہ آپریشن پاکستان کی پولیس کو خاصا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہاں پہ, اور اس کے بعد یہاں پاکستان کی فوج بھی مدد کے لیے موجود ہے. ان دونوں ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جنرل طلعت مسعود صاحب, ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں, اور شہزاد فرید جنوبی پنجاب سے ہمارے ساتھ جرنلسٹ ہیں اور سچویشن کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور ہم ان سے خاص طور پہ اس چھوٹو گینگ کے پس منظر کے بارے میں جانیں گے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ایک تقریب میں ہیں, آپ نے ہمیں پھر بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ہم ون گو میں آپ سے دو تین باتیں پوچھ لیتے ہیں. جنرلی پہلے ہم آ جاتے ہیں جو انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک سکسیس ہو رہی ہے, کس حد تک سول انتظامیہ وہ آن بورڈ ہے, تعاون کر رہی ہے, اور اس کو وہاں پاکستان کی فوج ڈسمینٹل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
کیا پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟
جی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں
جی, میرے خیال میں ایک لحاظ سے کامیابی تو ہوئی ہے, لیکن جیسے ہونی چاہیے ابھی میرے خیال میں پورا جو ان کا پروگرام تھا اس کے لحاظ سے ابھی بہت کچھ کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی تنظیمیں ہیں جن کے خلاف صرف فوجی کارروائی سے کام نہیں چلے گا, یہ ایک لحاظ سے نظریاتی معاملہ بھی بہت گہرا ہے اور سیریس ہے. اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کئی ایسی تنظیمیں ہیں جن کی سوچ جو ہے ایسی ہے جو کہ جس کا ملٹری آپریشنز سے ہی معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حکومت بھی ان کو ایک لحاظ سے زیادہ ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنا بھی نہیں چاہتی, چونکہ سیاسی لحاظ سے یہ لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے رہے ہیں, ان کا ووٹ بینک بھی انہی کے ساتھ منسلک تھا, تو یہ بھی ایک بڑا آنسر ہے ان کے خلاف زیادہ کارروائی کرنے کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب پنجاب حکومت کو اور یہ علم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایکشن جو ہے وہ لینا بڑا ضروری ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل کمپرومائزز اس سے پہلے ہوتے ہیں اس کی گنجائش نہیں رہی ہے؟
جی جی جی, پولیٹیکل کمپرومائز میرے خیال میں ہو رہی ہے, لیکن کوشش ہے کہ یہ کمپرومائز کم سے کم کی جائے.
جناب صاحب, اب دوسرا جو اینگل ہے اس میں جاننا چاہوں گا, آپ کو معلوم ہے چھوٹو گینگ ایک کرمنل گینگ کے طور پہ وہ بتایا جا رہا ہے, بڑی تعداد میں اشتہاریوں کا یہ گروپ ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیے رکھا ہے. بہرحال باقی کچھ ہیومن اینگلز بھی ہیں, لیکن میں جنرلی جاننا چاہوں گا, اب اس میں پولیس کو بھاری نقصان ہوا ہے, تقریباً 6 یا 7 پولیس کے جوان اس میں مارے گئے ہیں, اور اس کے بعد آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے. 26 یا 27 کے بعد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں یرغمال بنایا ہے اس گروپ نے. اب پاکستان کی فوج ان کی مدد کے لیے پہنچی ہے, فوج کی کتنی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اس نوعیت کے آپریشنس میں بھی کوئی کردار ادا کر سکیں یا آپریٹ کر سکیں؟
یہ میرے خیال میں اس لیے فوج کو زیادہ تر بلایا گیا ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے اسلحہ تھے جو کہ پولیس کے پاس نہیں تھے, اور پولیس کی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹریننگ, ڈسپلن اور مورال جو ہے اتنا کمزور ہے, اس وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج بہتر کارکردگی کرے گی اس معاملے میں, اور ایک لحاظ سے فوج کے پاس اس قسم کے اسلحہ بھی ہیں, اور ان کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ٹرینڈ جو کہ میرے خیال میں ان کے مقابلے میں ان کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ایک تقریب میں تھے, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور اسی سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شہزاد حسین صاحب, مقامی صحافی ہیں اور صورتحال کو اور اس پورے آپریشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس گروپ کے پس منظر سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں. شہزاد فرید, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. میں جنرلی جاننا چاہوں گا کہ اس گینگ کا, اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے ایک عام لسنر کو تعارف کروائیں, یہ کب بنا, کیسے بنا, کون لوگ تھے جو اس میں شامل ہوتے گئے اور کتنی یہ اسٹرینتھ رکھتا ہے, کس حد تک اس نے چیلنج کیا, اس کے بننے کی اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے, اس کا ذاتی پس منظر کیا ہے, کچھ اس بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیے گا.
جیسے ہی لوکل لیول پہ کچھ جو ہے اس قسم کے گینگ بن جایا کرتے ہیں, جیسے جو ساؤتھ پنجاب کا ایک بیکورڈ ایریا ہے رجحان ضلع راجن پور, وہاں پر جو ہے یہ 2000 سن 2000 کی بات ہے جب غلام رسول اور فوٹو جو ہے وہ اس کی جو زمینیں تھیں آبائی زمینیں ان پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا, اور قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت غلام رسول ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا
جو ہیڈ کر رہا ہے اس کو,
وہ اپنی جو تھی زمینیں چھڑانے کے لیے جو ہے وہ کرمنل لوگوں کے پاس گیا, اور وہاں سے پولیٹیکل اور کرمنل لوگوں نے مل کے اس کو زمینیں چھڑوا دی. تو اس کے بعد صحت جو ہے وہ آبویسلی اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, اس نے چوریاں کرنا شروع کی, اس کے پاس ڈکیتی اور پھر راجانی, اور پھر یہ ایک نا گینگ بنتا چلا گیا, کرمنل لوگ بھی شامل ہوتے چلے گئے. بیسیکلی دریائے سندھ کا یہ علاقہ ہے, کچے کا علاقہ ہے, یہاں پر جو ہے پولیس نے بارہا دو مرتبہ اس سے قبل بھی کوشش کی, جہاں پر آپریشن کیے, 52 سے زائد مقدمات جو ہے وہ چھوٹو غلام رسول پر اس وقت رجسٹرڈ ہے جس میں یہ اشتہاری ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس کو کامیابی مختلف اپنے دو جو اس سے قبل ہوئے ہیں آپریشن ان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اب اس وقت بھی جو ہے وہ آپریشن جاری ہے, پاک فوج نے کمانڈ سنبھالی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن کو کامیابی سے اوبیسلی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور بہت جلد جو ہے
اس میں دو باتیں تو فرید شہزاد فرید اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں, ایک تو خیر یہ کہ پولیس کا جو نظام ہے پروسیکیوشن یا نظام انصاف جو ہے اس سے مایوسی بھی کہیں نہ کہیں اس ہوٹل پہ کام کرنے والے ایک شخص کو گینگسٹر بنانے میں اس کا کردار نظر آتا ہے, دوسرا یہ بھی نظر آتا ہے کہ پولیس جو ہے پھر وہ اس کے قد کاٹ اور اس کی طاقت سے بڑا ایک جن جو ہے وہ بن گیا ہے اور وہ پولیس اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی, تو اس میں نظام کی خامی وہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تیسرا اینگل عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پشت پناہی کا بھی ایک عنصر رہتا ہے, تو کیا پولیٹیکل سپورٹ یا بیک بھی رہی ہے اس گروپ کو؟
جی, اس میں اگر دیکھا جائے تو اوبیسلی زیادہ جو لگتا ہے وہ سیاسی پشت پناہی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے, اور جو لگتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اوبیسلی جب سیاسی طور پر پشت پناہی حاصل ہو تو اس میں لا اینڈ سچویشن پیچھے رہ جاتا ہے, کچھ جو ہے وہ عدلیہ کا نظام بھی تھوڑا سا
ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کو تو یہ بھی رپورٹ ملتی رہی ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسا ایک طرح سے علاقہ بن گیا تھا جیسے جسے نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں, تو بڑے بڑے جو کرمنلز ہیں یہاں تک کہ القاعدہ جیسے لوگ ہیں وہ وہاں پناہ کے لیے آتے تھے, کیا یہ بات بھی عوامی سطح پہ مشہور ہے اور پبلک پرسیپشن اس گروپ کے بارے میں کیا ہے؟
انڈس ہائی وے یا ہائی وے کے قریب یہ علاقہ ہے, بیسک جو ان کی اس بارے میں کوئی ابھی تک خواہش ایسے نہیں ملے, کیونکہ غلام رسول خود پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ان میں ایکسپرٹ یا پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ نو گو ایریا ہٹا ہوا تھا پولیس کی وجہ سے, صرف پولیس جو ہے وہاں پر اکثر کوشش کرتی تھی, پولیس نے چوکیاں بھی قائم کرنے کی کوشش کی لیکن واقعات میں کمی نہ آ سکی, کیونکہ اس میں وہی ایلیمنٹ جو سامنے آتا ہے کہ سیاسی پشت پناہی یا کوئی ایسے با اثر لوگ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اپنے کام کرواتے ہیں, اس سلسلے میں یہی اس میں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ القاعدہ یا اس قسم کے کوئی ابھی تک ایسے ٹھوس شواہد نہیں مل پائے جس میں کہا جائے کہ ظاہری بات ہے کرمنل کی پناہ گاہ ہے, وہاں پر کوئی بھی جا کے جس تعلق سے جا کے رہ تو سکتا ہے, لیکن اس طرح سے اس کو یہ کہنا کہ اس بارے میں ابھی تک کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل پائے.
ابھی کیا آخری سوال, کیا توقع کی جا رہی ہے چونکہ پاکستان کی آرمی موجود ہے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے, تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید اب اس کے بچنے کے یا اس گروپ کے موجود رہنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں, عام آدمی کیا سوچ رہا ہے وہاں پہ؟
عام آدمی اس گرد کا بہت خوش ہے اور اس میں ہوپ فلی, کیونکہ پاکستان آرمی ویسے ہی ایکسپرٹ معاملے میں, لیکن جو ہے وہ اوبیسلی گن شپ ہیلی کاپٹر جو تھے اور باقی جو چیزیں ہیں جدید جو ہماری پنجاب پولیس کے پاس شاید نہیں تھیں, جس وجہ سے آپریشن میں تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا. ابھی جو ہے وہ اوبیسلی پنجاب پاک آرمی نے سارا ٹیک اوور کر لیا ہے, سنبھال لیا علاقے کو, और उसमें ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। होपफुली अगले 24 घंटे में ये सारा मामला टैकल हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। लोगों की भी यही तवक्कुआत है, इर्द गिर्द के लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज से वो लोग भी काफी तंग थे।
बहुत शुक्रिया आपका शहजाद फरीद, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। जनरल मंसूर साहब आपके भी हम ममनून हैं। सामिन एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे लिटरेचर अदब बराए इस्लाम, एक ब्रेक के बाद।
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام جھارنگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ادب۔ یہ خاص طور پہ جو عصری تقاضے ہیں، اگر وہ ریفلیکٹ کرتا ہو ان عصری تقاضوں کو، تو یہ اصلاح کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ادب جو ہے وہ سوسائٹی، سماج، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اور اس کی خاص طور پہ جو آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی ذہنی آبیاری کے لیے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کی اور گیان دینے میں ادب کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو شاید میئر کرنا زیادہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر ادب پاکستان کے کلچر کی ایک میراث رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ ای بزنس سامنے آیا ہے، یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آئی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، موبائل فونز کی صورت میں اور باقی گھر میں جو گیجٹس ہیں اس کی صورت میں، اس کے بعد کتاب سے ناطا یا رشتہ وہ بھی کمزور پڑا ہے۔ کتاب وہ ادب سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، گرچہ اس میں باقی علوم بھی ہیں، لیکن ادب خاص طور پہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 4th ادبی میلہ وہ اس وقت جاری ہے، اس کی شروعات ہوئی ہیں۔ پہلے ہم مختصر سی رپورٹ آپ کو اس کے بارے میں دکھاتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں ہم یہ جانیں گے کہ جو موجودہ ادب جو تخلیق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ عصری تقاضوں سے کس حد تک ہم آہنگ ہے، اور جو نوجوان قیادت ہے وہ کس حد تک کتاب اور ادب کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ایک رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود کی۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 4th ادبی میلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں گزشتہ برسوں کی طرح ادب و ثقافت سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات و گفتگو کے متمنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ میلے کی منتظم امینہ سید کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے نظریات پر تبادلہ خیال اور گفتگو سے معاشرے میں مثبت سوچ کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، جو کہ اس میلے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔
اصل مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ دوستیاں بڑھیں، ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں، چونکہ اسی طرح انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اگر بات چیت کرنے سے، اور جو دوسرے جو ویوز ہیں وہ سنیں، اور یقیناً جو اپنی سوچ ہے وہ اس کو آگے کریں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ملے، بیٹھیں اور باتیں کریں۔
سینئر صحافی اور کالم نگار مہر تارڑ بھی اس میلے میں شریک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسی تقاریب اور میلے ہی دراصل پاکستان کا اصل چہرہ ہے، جو پاکستانیوں کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں۔
یہ پاکستان کی سافٹ سائڈ نہیں ہے، یہ پاکستان، یہ اصل پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کی وہ سائڈ ہے جو لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتی، تو یہ دکھانے کی کوشش نہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان یہ چیزیں کر رہا ہے، نہیں، پاکستان ہمیشہ سے کر رہا تھا یہ چیزیں۔ یہ جو سارے رائٹرز ہیں، انتظار حسین صاحب وغیرہ سے شروع ہو کے، یا کشور ناہید، زہرا نگاہ، جتنے اور جتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے آف کورس اس وقت دماغ میں میرے نام نہیں آئیں گے, وہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے لکھتے آ رہے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے سو کال لبرلس کرتے ہیں. اب یہ اسی طرح کا اوپن مائنڈیڈ پلورلسٹک ڈائیورس پاکستان دیکھتے تھے جو کہ ہم اب اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے ایونٹس کروانا بہت بہت زیادہ ضروری ہے.
فی زمانہ لوگوں کی کتاب سے دوری کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے امینہ سید کا کہنا تھا کہ ادبی میلوں میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی غمازی ہے کہ ذوق اور شوق دونوں ہی موجود ہیں.
پچھلے سال بھی اسلام آباد جو ہماری فیسٹیول ہوئی تھی 30,000 لوگ آئے تھے, اس سال ہمارا توقع ہے کہ 50,000 آئیں گے. تو دیکھیے اب اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ آ رہے ہیں 2.5 دن میں, تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو شوق نہیں رہا. اور ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ یہاں جمع ہوں گے, آئیں گے تو کتاب پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا, ادیبوں کا سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا اور ہمارے ادیبوں کو اور عزت کریں گے, اور پڑھیں گے تو پھر لکھیں گے بھی, لکھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا, یہی ہمارا مقصد ہے.
ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ناظرین, آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, بڑی شاندار رپورٹ تھی. اور اس وقت کچھ انالیسز بھی ہم لیں گے. ڈاکٹر روش ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نظم کے بڑے زبردست شاعر ہیں, اس کے علاوہ تحقیق وہ ان کا خاصا ہے اور بڑا نام ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ادب لکھا جا رہا ہے. مجھے ذاتی طور پہ ان کی جو نظمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, تو وہ میرے پسندیدہ شعرا میں سے ایک بھی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
تھینک یو ویری مچ سر.
جی ڈاکٹر صاحب, اگین پہلا سوال تو وہی ہے جو ہماری رپورٹ کے آخری سوال تھا ہمارے کورسپونڈنٹ کا ناصر محمود کا, کہ اس طرح کے ادبی میلوں سے, کتاب میلوں سے, جن کے ہمیں بڑے تواتر سے آج کل پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, فرق پڑ رہا ہے عام آدمی اور نوجوان خاص طور پہ ادب کی جانب, کتاب کی جانب راغب ہو رہا ہے, آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو میلے ہیں وہ ایک سوشل سطح پر ایک بہت اہم اقدام ہے. لوگ پچھلے تقریباً یہاں پر 30-35 سال سے ایک خاص دہشت گردی کی فضا میں مبتلا ہے اور خوف میں مبتلا ہے, اور یہ وہ فضا ہے جس نے پورے پاکستان کے کلچر کو ہر سطح پر بدل کے رکھ دیا ہے. اور پاکستان کا کلچر وہ تھا جہاں پر عموماً دروازے کھلے رہتے تھے, لیکن پچھلے 30-35 سال کے بعد سے دروازے بند ہوئے, چاہے خانوں کی رونقیں مان پڑی, لوگ جو تھڑوں پر بیٹھ کے سیاست کرتے تھے اور گلیوں میں چارپائی اور کرسیاں بچھا کر جو گفتگویں کرتے تھے وہ ختم ہوا. لیکن اس قسم کے جو فیسٹیولز ہیں وہ کم از کم لوگوں کو کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, اور وہ اس میں ایک سوشلائزیشن کے حوالے سے ضرور شریک ہوتے ہیں.
میں بالکل کمیونٹی کی سطح پہ بھی یہ میسج اس کو آپ کی بات کو انڈورس بھی کرنا چاہوں گا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب نئی ایجادات آتی ہیں تو شاید کتاب سے رابطہ کم ہو جاتا ہے. امریکہ جیسے ملکوں میں وہ رابطہ کم نہیں ہوا بلکہ روز بروز بڑھا ہے. یہ ایجادات یہاں پہ موجود ہونے کے باوجود لوگ ہمیں کتاب سے کے ساتھ کنیکٹ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, عصری تقاضے وہ کس حد تک معکوس ہیں آج کے ادب میں؟
ہمارا جو لکھنے والا ہے نوجوان, اور خاص طور پہ وہ جو کچھ سینئر ہے کچھ عرصے سے جو ہے ایک خاص سینیورٹی کی سطح پر ہے, وہ ادب کو جو ہے ایک سوسائٹی کے ترجمان کے طور پر لیتا ہے, اور اس میں ہر طرح کی صورتحال ڈیپکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ معاشی صورتحال ہے یا ثقافتی صورتحال ہے یا سماجی اور سیاسی صورتحال ہے, وہ ساری کی ساری مختلف طبقات کی سطح پر اس کو پینٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ادب جو ہے وہ ہر سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمان ہے.
ڈاکٹر روش ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو کہا جاتا ہے ادب برائے ادب, ادب برائے اصلاح, آپ کس جانب آپ کا جھکاؤ زیادہ ہوگا اس پس منظر میں, خاص طور پہ بتائیے گا کہ جس عسکریت پسندی کا پاکستان کو سامنا ہے اس میں ادب کی طرف جھکاؤ یا کتاب کی طرف جھکاؤ وہ کتنا معاون ہو سکتا ہے اجتماعی طور پہ معاشرے کو اس دلدل سے نکالنے میں؟
یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ ترین جو تفکر ہے انسان کو وہ موقع فراہم کرتی ہے کتاب, کہ وہ ایک تنہائی میں چیزوں کا انالیسس کرنا اور ایک مطالعے کے دوران مسلسل وہ ایک تنقیدی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے, اس کے اوپر مسلسل سوچتا ہے, اور کچھ سوالات اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں جس کا وہ جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے تو یقیناً بہت اہم ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اس طرح کے میلوں میں مڈل کلاس کا ایک ایسا طبقہ بھی آتا ہے جو اس طرح ریڈر تو نہیں ہے لیکن وہ کتاب سے ایک محبت رکھتا ہے, ادیبوں سے ایک محبت رکھتا ہے, ان سے انسپائر ہے, ان کے ساتھ ایک ریلیشن چاہتا ہے. تو ایک اس حوالے سے بھی وہ جوگ در جوگ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اس طرح کے میلوں میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کے ساتھ جڑت کا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد بہرحال لوگ آگے.
اور ادروائز بھی اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں وہ جو خوف ہے سوسائٹی کے اوپر اس طرح کی تقاریب کے انعقاد کا یا لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا, اس خوف کو بھی کم کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ شاید معمول کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر رویش ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین پروگرام کا ہمارا لاسٹ سیگمنٹ وہ اسپورٹس سے متعلق ہے, کرکٹ جو آپ کی سب کی پسندیدہ ہے. اور اس میں ایک جو تبدیلی, ایک جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے وہ یہ کہ انضمام الحق کو میڈیا انفارمیشنز کے مطابق, میڈیا رپورٹس کے مطابق کوچ کی آفر جو ہے وہ کر دی گئی ہے, نیشنل ٹیم کے کوچ کی, معافی چاہتا ہوں, چیف سلیکٹر کی, چیف سلیکٹر بنانے کی ان کو پیشکش کی گئی ہے. انہوں نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے بعض اطلاعات کے مطابق. انضمام الحق جو کہ بہت ایکسپیرینس سیزنڈ کرکٹر ہیں, لیجنڈ بیٹس مین میں ان کا شمار ہوتا ہے, پاکستان کو کیپٹن بھی کر چکے ہیں, وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس بری صورت حال میں جب پاکستان کی کرکٹ جس کا سامنا کر رہی ہے. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس انالسٹ ہیں, اسپورٹس اینکر ہیں, جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہیں. یحییٰ بہت شکریہ, آج کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کا میں تجزیہ لینا چاہ رہا ہوں. انضمام الحق کو بحیثیت چیف سلیکٹر ایک سامنے لایا جا رہا ہے, ممکنہ طور پہ وہ پیشکش قبول بھی کر لیں گے کیونکہ افغان ٹیم سے انہوں نے سبکدوش ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید انضمام جیسا کوئی کوچ اگر ہو تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, بحیثیت چیف سلیکٹر آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟
اسد, جو بھی بات ہے, انضمام الحق پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے نئے سربراہ ہوتے ہیں یا جس طرح آپ کا خیال ہے کہ ان کو پاکستان ٹیم کا کوچ ہونا چاہیے, ایک کھلاڑی کی حیثیت سے پاکستان کے لیے کھیلنا اور ایک کوچ کی حیثیت سے یا چیف سلیکٹر کی حیثیت سے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کا یا آفیشیل حیثیت میں پاکستان کے لیے سر کرنا, یہ تو مختلف کام ہے. اور ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے وہ فارمر کرکٹر جنہوں نے کھیل کے میدان میں اپنی شاندار صلاحیتوں سے پاکستان کا نام بلند کیا, وہ کوچ کی حیثیت سے یا کسی اور حیثیت میں خود کو کامیاب نہیں کروا سکے ہیں. انضمام الحق کا نام فی الحال پاکستان ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے منظر عام پر آیا ہے, لیکن کوچ کی حیثیت سے ان کے نام کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی کرٹکس نے ان پر تنقیدوں کے جو ہے مسٹر بسانا شروع کر دیے ہیں. ان کا ماضی ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ سے انہوں نے کیا مرا اپنی, پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہوں نے کتنا بلیک میل کیا, پاکستان ٹیم کی ناکامیوں میں ان کا کردار کیا رہا, جسٹس ریٹائر عبد القیوم رپورٹ میں ان کو جو جرمانہ کیا گیا, یہ سب قصہ پاری نہ ہو چکا ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے انضمام الحق کو ہم ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ انضمام الحق اگر آتے ہیں وہ ڈلیور کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ان کا احتساب ہونا چاہیے یا ان کا کوئی بھی ان پر سوال اٹھانا چاہیے ان کی کارکردگی پر, ان کی سلیکشن کو مد نظر
رکھتے ہیں. یا یہ بتائیے گا, یہ تو پچھلی سلیکشن ٹیم بھی یہ کہتی تھی اور بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں, چلو ایک دو پلیئرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کہ جو پلیئنگ 11 چھوڑے جو بیسٹ 15 یا 16 کا جو ٹیم بنائی جاتی ہے وہ بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہوتا ہے, تو انضمام الحق بھی اسی میں معمولی رد و بدل کے ساتھ اسی طرح کی ٹیم دیں گے. جو بڑی تبدیلیوں کی بات ہوتی تھی وہ تو یہ تھا کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہوگا, ڈومیسٹک کرکٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہوگا, انضمام الحق تو اس میں کچھ بھی کرنے میں بے بس ہوں گے, تو ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ تو وہی ہوگا, ٹیلنٹ پول جو باقیوں کے پاس تھا.
اصل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور آپ ایک شو کرتے ہیں اور آپ کا کام اس شو کو مینج کرنا ہے, آپ کا جو سلاٹ ہے آپ کو اس شو میں ڈلیور کرنا ہے, اس گھنٹے میں ڈلیور کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے بارے میں ایک آ جائے کہ پورے وائس آف امریکہ کو آپ دیکھیں گے, اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. سیم انضمام الحق کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بنتے ہیں, تو ان کو اس معاملے میں خود کو ڈلیور کرنا ہوگا, خود اچھی سلیکشن کے ساتھ خود کو منوانا ہوگا. جس طرح پاکستان کے لیے 130 ٹیسٹ میچوں میں 8,830 رنز 25 سینچریوں کے ساتھ انہوں نے بنائے, اب ان کو بتانا ہوگا کہ 45 سال کی عمر میں جب ان کو نئی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ کتنی ٹھیک فیصلہ تھا اور کتنا غلط فیصلہ تھا. بات دراصل یہ ہے کہ یہی پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ بناتے سلیکٹر ہیں, بناتے کوچ ہیں, لیکن اس سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کے سسٹم کو ٹھیک کر دے گا. پاکستان کرکٹ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے سسٹم کو چلانے کے لیے کرکٹ بورڈ موجود ہے, مختلف عہدوں پر لوگ کام کر رہے ہیں. انضمام الحق کو صرف آپ ریلیٹڈ کریں ٹیم پاکستان کی پرفارمنس کے ساتھ,
اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں یوسف کی بات سنی آپ کے ٹیلی ویژن پہ ان کی بات تھی کہ وہ پریشرز نہیں لیتے ہیں یعنی وہ میرٹ پہ ڈیسیژنس کریں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشن اس ریفرنس میں انضمام الحق کے ساتھ کیا ہیں؟
بہت زیادہ تحفظات ہیں مجھے, اور جہاں تک آپ نے محمد یوسف صاحب کی بات کی, محمد یوسف صاحب کا اپنا ماضی بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے, کھلاڑی کی حیثیت سے ان کی کارکردگی پر کوئی سوال نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس طرح محمد یوسف صاحب باقی پاکستان کے فارمر کرکٹرز اس بات کا بہت زیادہ پرچار کرتے رہے ہیں, بہت زیادہ اس پر استفسار کرتے رہے ہیں کہ فارمر کرکٹرز کو آنے چاہیے, 90 کی دہائی کے بعد کے کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ کی باغ دور سنبھالنی چاہیے. اب نیتوں پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے, انضمام الحق کو کام کرنے کا موقع ملے گا, یوسف کو اسی انداز میں تبصرے کرنے ہوں گے, اسی انداز میں تبصرے تجزیے کرنے ہوں گے,
یعنی اسپیئر نہیں کرنا ہوگا, اپنا فارمر فرینڈ یا کوچ کیپٹن سمجھ کے اسپیئر نہیں کرنا ہوگا, میرٹ پہ ان کو بھی تبصرہ کرنا ہوگا اور ان کو میرٹ پہ ٹیم سلیکٹ کرنا ہوگی. یحییٰ حسینی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اکثر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اور اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.